الله الرحمن الرحيم كتاب الهبة وقبلها والتحريف عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. یہ باب مولویوں کو پڑھ کے جانبین سے عمل کرنا چاہیے، یعنی دیوے بھی لیوے بھی، خالی لیتے جنی ریوے. تین چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک ہے ہیبا کا جواز اور اثبات. ہیبا کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، دوسرے آدمی کو کوئی ایسی چیز پہنچانا جس میں اس کا فائدہ ہو، چاہے مال ہو یا مال کے علاوہ کوئی چیز ہو. دوسرے آدمی کو کوئی چیز پہنچانا اور وہ چیز ایسی ہو جس میں اس کا فائدہ ہو، چاہے مال ہو یا مال نہ ہو. دوسری تعریف سمجھو، دوسرے کو کسی مال کا مالک بنا دینا بغیر کسی عوض کے. تیسری بات ہم سمجھو، بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ ہیبا کی تعریف یہ ہے، کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا بغیر کسی عوض کے، وہ ہیبا کہلاتا ہے. بغیر کسی عوض کے کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا، یہ ہیبا کہلاتا ہے. پھر اس کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی کے ذمے آپ کا قرض ہے، یعنی آپ اس سے پیسے مانگتے ہیں، تو آپ نے اس کو یوں کہہ دیا کہ بھائی جا قرضہ معاف مت دینا، یہ بھی ہدیہ ہو گیا. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ صدقہ کرنا، یہ بھی ہیبا ہی کی ایک شکل ہے. کسی کو تم صدقہ کر دو. ہیبا کے اندر عام طور پر ثواب کمانا بھی مقصود ہوتا ہے اور سامنے والے کو خوش کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اور اسی کی ایک شکل ہے ہدیہ. ہدیہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اکرام مقصود ہوتا ہے، سامنے والے کا آپ گویا اکرام کر رہے ہیں. ہدیہ دینا لینا دونوں ثابت ہے. اب دوسرا عنوان، ہدیے کے فضائل، یعنی دینے کے بھی فضائل، یوں مطلب ہے. نمبر تین، والتحریض علیہا، ہدیے کی ترغیب کہ بھائی ہدیے دیا کرو. کوئی شرعی رکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ہدیے دیا کرو، اور کوئی دیوے تو لیا کرو. یہ ابھر نہ ہو گیا. جی،
وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الزبيدي جبريل المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن ولو فرسن شاة.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے مسلمان عورتیں، یعنی اے مسلمان فضل اور کرم والی عورتیں، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے. کیا مطلب کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کو ہدیہ بھیجے تو اس کو حقیر نہ سمجھے. معمولی چیز ہدیے میں بھیجی, تین پاپڑ سیک کے بھیج دیے تو اس کو حقیر نہیں سمجھے. کہلا پاپڑ بھیجے, مرغی دیسی بنا کے بھیجنی چاہیے تو اس نے تو پاپڑ بھیجے تو اس کو حقیر نہ سمجھے. ولو فرسی نہ شاطن, اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو, یعنی بکری کا نیچے والا پائے کا حصہ وہ بھی ہدیے میں بھیجے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, قبول کر لینا چاہیے. بھیجنے والا بھی حقیر نہ سمجھے, لینے والا بھی حقیر نہ سمجھے. یعنی ایک سماجی برائی ہے ہماری کہ ہم چھوٹی چیز ہدیے میں بھیجنا برا سمجھتے ہیں, بلکہ بڑی چیز ہو تو ہی ہدیے میں بھیجنا ہدیہ سمجھتے ہیں. تو کہا دونوں کے لیے ہدایت ہے کہ چھوٹی چیز بھیجو, سامنے والا بھی چھوٹی چیز قبول کر لیوے, یا طرز عمل ہونا چاہیے. اس لیے کہ موجود کا ہدیہ ہوتا ہے اور موجود چیز کبھی چھوٹی ہوتی ہے کبھی بڑی ہوتی ہے. تو گویا کہ جود اور سخا کا تعلق موجود سے ہے کہ جود باعتبار موجود کہ جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے سخاوت کرو. اب یوں سوچے کہ کوئی بڑی چیز آئے گی نہیں تو بھیجوں گا, تو یہ جو موجود بھیج دو یہ نہ ہو اور آئے گا اور بھیجیں گے اس سے بہت بہتر ہے. اس کو اپنے اس میں کیا کہتے ہیں, کل کی مرغی کے بجائے آج کا انڈا ہدیے میں ملے وہ اچھا. کسی نے کہا کہ آج دوں تو انڈا دوں نہیں کل دوں تو مرغی دوں, او بھائی تو آج انڈا دے جانی کل تو بھول گیا تو نے مرغی بھاگ گئی تو یا وطن نامی قبرستان میں چلی گئی تو اس سے بہتر آج انڈا دے جانی تو میں آملیٹ بنا کے کھا لوں ٹینشن جاوے. اس طریقے سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ محبت کے ساتھ کوئی ہدیہ بھیجے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. معمولی چیز بھی بہت سی مرتبہ بڑی کارگر ہوتی ہے. اب آپ کو کوئی ماچس ہدیہ دے دے, کہلا کیا ماچس کو ہدیہ دیتا ہے, چولہے پہ پکا کے کھنچا بھیجنی کیا ماچس بھیجی تمہیں. اب وہ جس دن گھر میں جلانے کا لائٹر بگڑ جاوے نا اس دن ماچس کی قدر ہوگی کہ ماچس کا ہدیہ کتنا قیمتی ہے. ساری چیزیں تیار ہیں لیکن ماچس ہی نہیں, گیس جلے تو پکاوے نہیں, تب سمجھ میں آئے گا کہ ماچس کتنا قیمتی ہدیہ ہے. چلو
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وقال حدثنا ابن أبي حازين عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوجدت بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله
صلى الله عليه وسلم
رجال من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيناه.
حضرت عائشہ نے اپنے بھتی بھانجے حضرت عروہ کو کہا کہ میرے بھانجے ہم چاند پہ چاند تین تین چاند دو مہینے کے دیکھ لیتے, دو مہینے میں تین چاند ہو جاتے ہیں, سابقہ مہینے کا آخری پھر بعد والے دو مہینے, پھر بھی ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی, یعنی کوئی چیز پکانے کے قابل آتی نہیں تھی کہ آگ جلانی پڑے. کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے گھر کا یہی حال تھا. تو میں نے کہا خالہ عائشہ تو تمہارا گزران کائی سے ہوتا تھا؟ کہا کھجور نے پانی. مگر کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری پڑوسی حضور کے لیے دودھ والے جانور بھیجا کرتے تھے, یعنی انصاریوں کے یہاں دودھ کے جانور تھے, تو دودھ دوہ کر کے, دودھ نکال کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجتے تھے, ہم اس سے شکم شیر ہوتے تھے. دیکھیے اس سے دودھ ہدیہ بھیجنے کا اس بات ہوا, اور یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فقر کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے تھے. جی
باب القلیل من الہبدی,
معمولی سا ہدیہ بھی قبول کرنا چاہیے بھائی, وہ تو ہے نا, کبھی دال چاول میں پڑوسی ایک چمچ اچار دے نا بازو کے کنچے سے, اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے کہ بغیر اچار کے دال چاول کھاؤ اس سے بہتر پڑوسی نے ایک چمچ دے دیا تو شکریہ ادا کر کے کھانا چاہیے, تو مزہ آئے گا, ورنہ کیا مزہ آئے لکھے دال چاول کھانے میں. جی
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے کوئی زیرا کی دعوت دے وے, یا یہ کہ نلی کھر کی دعوت دے وے, تو بھی میں اس کو قبول کر لوں گا, اور اگر کوئی مجھے ہدیہ دے وے زیرا بازو کا یا نلی کھر کا, تو میں اس ہدیے کو بھی قبول کر لوں گا. جذبے, کس جذبے سے کوئی آپ کو ہدیہ دے رہا ہے وہ جذبہ دیکھو, کس خلوص سے کوئی آپ کو ہدیہ دے رہا ہے وہ دیکھو, اس کی قدر کرو, کوانٹیٹی کمیت مت دیکھو. جی
باب من استوحب من اصحابہ شیئا,
ہدیہ مانگنا کب جائز ہے دوستوں سے ساتھیوں سے, کب جائز ہے ہدیہ مانگنا, چاہے وہ ہدیہ کسی متعین چیز کا یا کسی فائدے کا, ہدیہ مانگنا کب جائز ہے؟ نمبر ایک, بے تکلفی کا تعلق ہو, وہ بھی آپ سے مانگتا ہے آپ بھی اس سے مانگتے ہو, جانبین سے چلتا رہتا ہے, بے تکلفی کا تعلق ہے, جائز ہے. نمبر دو, آپ کو یقین ہے کہ میں ہدیہ مانگوں گا تو اس کا دل خوش ہوگا, یہ آپ کو یقین کامل ہے, تو اس صورت میں ہدیہ مانگنا جائز ہے. نمبر تین, تذلیل اور تحقیر کا خطرہ نہ ہو کہ اگر میں ہدیہ مانگوں گا تو وہ مجھے ذلیل کرے گا, حقیر مانے گا, تو مت مانگو, ذلیل تحقیر کا خطرہ نہ ہو تو مانگو. بھائی ذرا اچار دے, روز کا روز مانگ, چل نہیں دینے گا, ایسا خطرہ ہو تو نہ مانگے اس طریقے سے. تو یہ چند شرائط ہے, غرض یہ کہ بے تکلفی کے تعلق کے اندر ہدیہ مانگ سکتے ہو, باقی جو ہے ہدیہ مانگنے میں احتیاط کرنا چاہیے. جی
وقال ابو سعید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضربوا لی معکم سہما,
ارے وہ حدیث جو کتاب الاجارہ میں گزری تھی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گئے تھے, ایک سردار قبیلے کا تھا اس کو سانپ نے ڈنک مارا تھا, پھر وہاں 30 بکریاں ملی تھی, تو اب یہ بکریوں کا معاملہ کیسا ہے؟ تو مدینہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, حضور کو پوچھا کہ حضور ان بکریوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو کیا فرمایا, اِدْرِبُوا لِی مَعَکُمْ سَہْمًا, میرا بھی حصہ لگا ہونی اس کے اندر، یہ حضور نے فرمایا. لیکن احناف نے اس کو غنیمت قرار دیا ہے، اور غنیمت میں رسول کا حق ہے، یہ مال فے تھا، اس لیے حضور نے مطالبہ کیا. امام بخاری اس کو ہیبہ قرار دیتے ہیں، اس لیے اس سے استدلال کیا ہے. چلو.
وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل النبي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى امراه من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها مري عبدك فليعمل لنا اعواد المنبر، فامرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا، فلما قضاه ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قد قضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا به إلي، فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه حيث ترونه.
حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجری عورت کو پیغام بھیجا. صحیح بات یہ ہے کہ یہ انصاری عورت تھی، ممکن ہے کہ کسی مہاجری کی حلیفہ ہو، اس لیے اس کو مہاجرہ کہا گیا. بعض کہتے ہیں کسی مہاجری سے نکاح کیا ہو، اس وجہ سے اس کو مہاجری کہا گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انصاری عورت تھی. اور اس انصاری عورت کا ایک غلام بڑئی تھا، باقوم اس کا نام تھا، بہترین یہ بڑئی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت کو پیغام بھیجا کہ تو تیرے غلام کو حکم دے کہ ہمارے لیے لکڑیوں میں سے منبر بناوے. دیکھیے کتاب الجمعہ کے اندر مختلف روایتیں ہیں، ان کو ملانے سے ایک بات یہ نتیجے کے طور پر نکلتی ہے کہ پہلے اس عورت نے خود درخواست کی کہ میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہاں تک وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر حضور خطبہ دیتے تھے. پھر اس عورت نے درخواست کی تو حضور نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ٹھیک ہے چلو ممبر بنواؤ. کافی وقت گزر گیا، کوئی رپلائی نہیں آتا، ممبر بھی بن کے نہیں آتا، تو حضور نے ان کو کہلوایا کہ ارے وہ کیا ہوا وہ ممبر کا، وہ تم نے کہا تھا اس کا. فأمرت عبدها، تو اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا. اب وہ غلام گیا اور طرفا درخت کی لکڑی کاٹ کے لایا اور اس میں سے ممبر بنایا. جب یہ ممبر بن کے تیار ہو گیا تو اس انصاری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ممبر ہدیے میں بھیجا جو تیار ہو چکا تھا. پہلے تو حضور کو پیغام بھیجا ارسلت کہ حضور وہ ممبر تیار ہے، تو حضور نے کیا فرمایا، میرے پاس بھیج دو. فجاؤ بھی، وہ لوگ اٹھا کر کے وہ ممبر لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کو وہاں رکھوایا جہاں آج تم دیکھ رہے ہو. تو جہاں اس وقت ممبر شریف ہے دور نبوت میں، وہیں پر ممبر مبارک تھا، وہی جگہ ہے. جی.
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه عنهما أجمعين قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم
في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصر حمارا وحشيا وأنا مجبور أقصف معدي فلم يؤذنوني به وأحب لو أني أبصرته والتفت فأبصرت
فالتفت
فالتفت فأبصرت فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناعلوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعيبك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حلم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم
فقال معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم فحدثني به زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه
یہ عبداللہ ابن ابو قتادہ السلمی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار حضرت ابو قتادہ سے نقل کرتے ہیں. دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ واقعہ ہے عمرۃ القضا کا سن 7 ہجری. بعض کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ والے سفر کا واقعہ ہے سن 6 ہجری. بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے سن 10 ہجری. تو اس سفر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو ہل میں کسی گاؤں میں زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا. وہ گئے ہل کے اندر وہ گاؤں تھا, زکوٰۃ کی رقم وصول کی, غربا میں تقسیم کر دی فقرا میں, اور اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے والے ہیں, تو جہاں سے حضور کا قافلہ گزرنے والا ہے اس راستے پر آ کر کے یہ بیٹھ گئے. اب یہ جانے والے تمام حضرات تو محرم ہیں, لیکن حضرت ابو قتادہ محرم نہیں ہے, چونکہ ان کو تو حضور نے زکوٰۃ کے کام کے لیے بھیجا تھا. اب پتہ چلا میں جس علاقے میں ہوں وہیں سے حضور گزر رہے, تو چلو میں راستے کے اوپر رک جاؤں اور ملاقات کر لوں. معلوم ہو کہ اس طرح اللہ والے گزرنے والے ہو تو ان کی ملاقات کا موقع جانے نہیں دینا چاہیے, ملاقات کر لینی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ کنتو کا مطلب حضرت ابو قتادہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر مکہ کے روڈ پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے تھے ہم سے آگے کسی جگہ کے اوپر, اور تمام صحابہ حالت احرام میں تھے اور میں غیر محرم تھا حضرت ابو قتادہ. اب صحابہ نے حمار وحشی دیکھا لیکن میں اپنے جوتے کو ٹھیک کرنے میں مشغول تھا تو میری نظر نہیں پڑی ہو رہا حمار وحشی. لیکن صحابہ کیا چاہتے تھے, فلم یؤذنونی بھی, صحابہ نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی, کہہ رہے ارے ابو قتادہ دیکھو ہو رہا حمار وحشی, وہ بولے بھی نہیں ایک دم چاپ چوپ. وحبو, اور صحابہ کو یہ بات پسند تھی کہ میں دیکھ لوں تو کتنا اچھا. اب جوتے چمپل ریپیئر کرتے کرتے میری نظر پڑ گئی, ارے حمار وحشی یعنی شکار سامنے. تو فلتفت فأبصرت, میرا رخ ادھر گیا تو میں نے وہ دیکھ لیا, تو میں فوراً اپنے گد گھوڑے پر گیا, زین باندھا, سوار ہوا اور میں روانہ کہ چلو حمار وحشی ہے تو اس کا شکار کریں گے. لیکن میں گھوڑے پر بیٹھ گیا اس کے بعد کوڑا اور نیزہ یاد آیا کہ کوڑا نے نیزہ تو نیچے رہ گیا, دونوں کی ضرورت ہے, اب کیا کروں. تو میں نے جو صحابہ نیچے تھے ان کو کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ دے دو, تو کہنے لگے نہیں دیں گے جاؤ, لا ہم نہیں دیں گے. واللہ لا نعینک علیہ بشیء, اللہ پاک کی قسم ہم تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کریں گے. اسی لیے تو ہم نے آپ کو وحشی حمار پہلے بتلایا بھی نہیں تھا, वो तो आपने देखा, हमारी चाहत जरूर थी कि आप देख लो, लेकिन हमने आपको बताया नहीं, और हम न मदद करेंगे न कोड़ा देंगे न नेजा देंगे। तो हजरत अबू कतादा को गुस्सा आया कि देखो नहीं कैसे लोग हैं, इतना नेजा भी देने तैयार नहीं। तो मैं घोड़े से नीचे उतरा और नेजा और कोड़ा लिया, फिर मैं घोड़े पर सवार हो गया। अब यहाँ ये मसला अच्छी तरह समझ लो कि इन हजरात ने मदद क्यों नहीं की। इन हजरात ने मदद इसलिए नहीं की कि गैर मोहरिम का किया हुआ शिकार मोहरिम खा सकता है। गैर मोहरिम ने अगर शिकार किया तो वो शिकार मोहरिम खा सकता है, लेकिन उसके लिए शराइत है। पहली शर्त ये है कि मोहरिम ने हुक्म न दिया हो कि गैर मोहरिम जा वो रा मोर मार के ला, ऐसा हुक्म न दिया हो। नंबर दो, शिकार की तरह तरफ रहनुमाई न की हो कि भाई ये गैर मोहरिम साहब इधर की तरफ से अभी शिकार गुजरा है, इधर आप जाओ नहीं झाड़ियों में ताकि वो शिकार को पकड़ के ले आओ। नंबर तीन, इशारा भी न किया हो। नंबर चार, मदद भी न की हो। ये चार शर्त हो तो गैर मोहरिम का शिकार मोहरिम खा सकता है। अब अगर इनमें से कोई भी शर्त फौत हो गई तो वो शिकार मईता के हुक्म में है, न मोहरिम खा सकता है न गैर मोहरिम खा सकता है। कि अगर मोहरिम ने इशारा किया, रहनुमाई की, मदद की, ताउन किया, तो फिर अब वो शिकार जो गैर मोहरिम ने किया है वो मईता के हुक्म में होगा और न मोहरिम खा सकता है न गैर मोहरिम। तो यहाँ इन हजरात का मदद न करना ये भी कमाले जो है हिकमत और दानाई से था कि अगर हम मना कर मदद करने जाएंगे तो फिर वो शिकार हलाल थोड़ा ही रहेगा, इसलिए मदद न करने में भलाई है ताकि शिकार सबके लिए हलाल होवे। फिर मैं सवार हुआ और मैं हिमारे वैशी के पीछे बराबर सख्ती से लगा, सख्ती से हमलावर हुआ और मैंने उसको जख्मी कर डाला। फिर मैं उसको लेके आया और शिकार मर चुका था। फवकाओ फी याकुलू नहू, अब बहुत से हजरात फटाफट खाने लगे। जब मैं शिकार करके आया तो खाने सब बैठ गए। फिर इन्नहुम शक्कु फी अकलिहिम इयाहु, खाना खा तो लिया। बाज रिवायत में, बाज तुरुक में है किताबुल अज में कि बहुत से लोगों ने नहीं खाया, बहुत सो ने खाया। उसके बाद ये शक पैदा हुआ कि भाई ये शिकार हमारे लिए हलाल भी था या नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद नहीं थे, हुजूर और आगे थे जहां हुजूर का कयाम था, और उस सफर के अंदर हर वक्त खतरा लगा रहता था कि कोई मुसलमानों की जमात पर हमला कर देवे, कोई लश्कर पर हमला कर देवे। तो सुम इन्नहुम शक्कु फी अकलिहिम इयाहु, सहाबा में शक हो गया कि इसको खावे के न खावे, चूंकि वो हालत एहराम के अंदर थे। तो कहा चलो आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करेंगे और पूछ लेंगे। फरुहना, हम चले। हजरत अबू कतादा का इश्क देखो हुजूर के साथ का, मैंने वो जो हिमारे वाशी शिकार किया था उसका एक बाजू छुपा लिया कि सब लोग तो खाने में लग गए तो सफाचट हो जाएगा, तो मैंने उसका एक बाजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साथ में छुपा कर ले लिया। हम आगे चले यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पा लिया। तो हमने इस हिमारे वैशी के बारे में सवाल किया हुजूर को, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जवाब देने का बड़ा हकीमाना था। हुजूर ने जवाज, अदम जवाज, हाँ ना ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, माकुम मिनहु शैउन, वो हिमारे वैशी के शिकार में से कुछ बचेला कुचेला है तुम्हारे साथ, हो तो लाओ। फकुल तो नाम हजरत अबू कतादा तो छुपा के लाए थे, का उजूर है येरा। फनावल तुहुल अदू दफा अकला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बाजू पेश किया, आपने तनाउल फरमाया, यहाँ तक के खा के खत्म कर दिया, पूरा खत्म फरमा दिया वो बाजू हालत एहराम के अंदर। बस ये है इस्तिदलाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बाजू पेश किया और हुजूर ने वो कबूल फरमा लिया। जिन बाद हजरात कहते हैं कि हो सकता है कि जिन मुहरिमों ने खाया उनका दिल खुश करने के लिए हुजूर ने तलब फरमाया हो, इसलिए हदीये की तलब पर इस्तिदलाल नहीं हो सकता इस रिवायत के जरिए से। फिर आगे क्या फरमाते हैं मोहम्मद इब्ने जाफर, ये फरमाते हैं कि जैद इब्ने असलम ने, अबू उसामा ने भी ये रिवायत, अता इब्ने यसार, अनबी कतादा मेरे सामने बयान फरमाई। ये अता इब्ने यसार हजरत मैमुना के आजाद करदा गुलाम है जी।
बाबू मनिस्तस्का,
मनिस्तस्का पानी या कोई और मशरूब मांगा कि भाई पानी ले आओ, जूस ले आओ, चाय ले आओ, दूध ले आओ, शरबत ले आओ, कोई भी मशरूब मांगा, मिल्क शेक ले आओ, इस्तस्का, कोई भी मशरूब मांगा, तो ये फरमाते हैं कि पानी कलील चीज है, उसको तलब करने के अंदर कोई हरज नहीं है, उसको तलब कर सकते हैं, और जिसके पास किसी चीज की फरावानी हो तो उसके पास वो चीज भी मांग सकते हैं। जैसे कि मट्ठे की पूरी डेग भज गई, गए दूसरा ला चल, तीसरा ला चल, आठवा ला चल, इस तरह मांग सकते हैं कि वो खराब हो जाए और धोर देना पड़े, उससे बेहतर है कि मांगते जाओ ने पीते जाओ, उसमें कोई हरज नहीं है। वकाल सहलुन हजरत सहल इब्ने साद अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, दरअसल ये किताबुन निकाह में है। قال للنبي صلى الله عليه وسلم कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया सहल पिलाओ चलो।
وقال سهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسقني وبه قال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثني
ابو حديث پر فوری عمل کر رہے ہیں کتنے عمل میں مستعد ہیں हालांकि अभी वो रिवायत भी गुजरी है, दो महीने गुजरे और खजूर पानी के अलावा कुछ नहीं था जी। चलो
الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا قال أنا سن فهي سنة فهي سنة فهي سنة
فهي سنة. أبو طوالا أنصاري کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے اور فرمائے کہ لاؤ بھائی کچھ پلاؤ۔ معلوم ہوا کہ اس طرح مانگنا صحیح ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بس یہی لفظ ترجمۃ الباب سے مربوط ہے۔ تو کسی کے یہاں جا کر آپ کو تقاضا ہو تو بھائی چلو چائے تو پلاؤ بھائی، تم تو پانی کا بھی پوچھ ہی نہیں رہے ہو، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک بکری تھی، ہم نے اس کو دو ڈالی یعنی بکری کا دودھ نکالا فریش تازہ، پھر میں نے اس کے اندر ہمارے اس کنویں سے پانی ملایا۔ دیکھو صحابہ کو کیسا عشق تھا کہ حضور کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی ہر ہر چیز یاد رکھی، اس گھر میں ہوا، اس کنویں سے پانی نکالا تھا، بکری تھی وہ ہم نے دوہی تھی اور اس میں پانی ملایا تھا. شمائل میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ میں پانی ملا کر نوش فرماتے تھے. یہ جو قباحت ہے نا وہ بے کے مسئلے کے اندر ہے کہ بھئی دھوکہ دہی کے ساتھ دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باقی پینے کے لیے یہ اچھی غذا ہے. یعنی جو مختلف نبیزیں ہیں تو اس میں ایک نبیز نبیز لبن بھی ہے کہ پانی اور دودھ ملا کر کے پیو تو یہ بھی ایک پینے کی شکل ہے. دودھ اور سوڈا ملا کے پیتے ہیں پتھری کے درد کے وقت پر, کسی کو پتھری نہ نکلتی ہو تو پیتے جاؤ تو جوش مارے کر نکل جائے گی وہ, تو اس میں ملایا گیا. تو پھر میں نے حضور کو پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک عربی صحابی دائنی طرف بیٹھے ہوئے تھے. یہ مقام مرتبے کے اعتبار سے ترتیب بیان کی ہے کہ حضرت ابو بکر جیسے آدمی کہاں تھے کہ بائیں طرف, حضرت عمر جیسے تھا سامنے, ارے دائنے کون تھا کہ ایک عربی صحابی بیٹھے ہوئے تھے. فلما فرغ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرما کر فارغ ہو گئے, حضرت عمر نے کیا درخواست کی, حضور یہ رہے ابو بکر. کیا مطلب, ابو بکر کو بھی دو, آپ کا یہ تبرک ہے نا حضور جو بچا ہے وہ ابو بکر کو دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نہیں دیا بلکہ بچا ہوا دودھ اس عربی کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضور نے عربی کو دینے کی وجہ سمجھائی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عربی صدیق اکبر پر بڑی فضیلت رکھتا ہے اسی لیے میں نے اس عربی کو دیا. نہیں, وجہ یہ نہیں ہے. وجہ کیا, الایمنون الایمنون, جو دائنی طرف بیٹھے ہیں وہ مقدم, جو دائنی طرف بیٹھے ہیں وہ مقدم. الا فیمنو, دھیان سے سنو, کچھ دینا ہو تو تم دائنی طرف سے دیا کرو. الا تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے, تحذیر کے لیے بھی آتا ہے, ابھرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ دائنی طرف والوں کو دو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکید در تاکید کے انداز میں بیان فرما رہے, فہی سنتن فہی سنتن فہی سنتن, تین مرتبہ کہ بھئی دائنی طرف سے دینا یہی مسنون, دائنی طرف سے دینا یہی مسنون, دائنی طرف سے دینا یہی مسنون. جی,
باب قبول ہدیہ,
اس کا لحاظ رکھنا چاہیے, دائنی طرف کا اہتمام کرنا چاہیے, اس میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے. جی,
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ابي قتاده عبد الصير,
شکار کوئی ہدیے میں پیش کرے تو قبول کر لو بھائی, اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے اللہ کے بندے ہیں وہ شکار کر کے ہدیہ پیش کرتے ہیں, قبول کر لینا چاہیے. تو یہ مسنون عمل ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکار کا بازو ہدیے میں قبول کیا. تو شکار کوئی دیوے تو وہ قبول کر لینا چاہیے خوشی خوشی. جی,
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال أنفذنا ضربا بمر الزهراني فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا ذر حتى فذبحها وبعث إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فقبلها أو فخذيها, قال فخذيها لا شك فيه, فقبله قلت وأكل منه, قال وأكل منه ثم قال بعد قبله.
حضرت شعبہ حضرت ہشام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک خرگوش کو بھگایا. مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے, وہاں حاضری ہوئی ہے. تو وہاں جھاڑیوں کے اندر یہ خرگوش بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے وہ خرگوش بھگایا. فَسَأَلْقَوْ مُفَلَغِبُوا, قوم کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ خرگوش کو پکڑ لے, لیکن وہ تھک کے چور ہو گئے, لیکن خرگوش نہیں پکڑایا. کیونکہ خرگوش تو بہت تیز بھاگتا ہے, اسی لیے ان کے ہاتھ میں نہیں آیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس خرگوش کو پا لیا اور میں نے لے لیا. اب میں اس خرگوش کو پکڑ کر کے اپنے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے آ گیا. اب بھلو میں خرگوش پکڑ لایا, سب دوڑتے نا, کسی سے نہیں پکڑایا تھا, میں پکڑ کے لے آیا. دیکھا آپ کا بیٹا پکڑ کے لے آیا. فذبحہا, تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرگوش کو ذبح کر ڈالا. وَبَعَثَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِوَرِقِهَا, اور ران کا بالائی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا. ورق جیسے کہ وہ مرغی کی ٹانگ نہیں ہوتی ہے, وہ سیکیلی اس میں اوپر والے حصے میں نہیں گوش گوش ہوتا ہے, وہ ورق والا حصہ, تو وہ حضور کے لیے بھیجا. کیا مطلب, ٹاپ کوالٹی کا گوشت حضور کے لیے بھیجا, یعنی کہ جس میں پسلیاں ہی پسلی ہو اور گوشت نام معمولی ہو, وہ حضور کے لیے بھیجا. نہیں, جہاں گوشت زیادہ وہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے میں بھیجا. یہ صحابہ کا عشق تھا. او فقی زیہا, یا دونوں ران بھیجی, ران بڑی ہوتی ہے فقیس اور ورق چھوٹا ہوتا ہے اوپر والا گوشت دار حصہ. قال, اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت شعبہ, فخیزیہا لا شک کفیہ, کہ فخیز بھیجا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا تھا. قلتو, تو سائل نے پوچھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا بھی تھا؟ تو پہلے تو حضرت شعبہ نے یوں کہہ دیا کہ ہاں کھایا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرگوش کا گوشت کھایا تھا. پھر بعد میں کیا فرمایا کہ کھانے کی بات میں نہیں کہہ سکتا, قبول کرنے کی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی کھایا تھا نہیں کھایا تھا, یہ میں نہیں کہہ سکتا. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ حضور نے قبول فرما لیا تھا, یہ مجھے یقین سے معلوم ہے. بہرحال حلال ہے, اور اس سے شکار کیے ہوئے خرگوش کے ہدیے کا اس بات بھی ہو گیا. خرگوش کھانا چاہیے, اس کی بریانی بھی اچھی ہوتی ہے, قورمہ بھی اچھا ہوتا ہے, اس کو سیک کر کے بھی کھاتے ہیں, بہت مقوی ہے, مفید ہے خرگوش. جی.
وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبدة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا وهو بالاغواء او بودانا, فرد عليه فلما راى ما في وجهه قال اما انا لم نرده عليك الا انا حرم.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, اور یہ دوسرے صعب ابن جثامہ اللیثی, کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمار واشی ہدیے میں دیا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا یا ودان میں مقیم تھے. دونوں جگہ دیکھی ہے, ابوا بھی ودان بھی, تو حضور کو پیش کیا حمار وحشی شکار, تو حضور نے رد کر دیا کہ نہیں بہن, یہ مجھے نہیں چاہیے. اس وقت حضور حالت احرام میں تھے, رد کر دیا. اب انہوں نے دیکھا کہ ارے حضور نے میرا ہدیہ رد کر دیا, تو ان کے چہرے کے آثار بدل گئے. یہ عشق کی بات ہے کہ حضور نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا,
اپنے ہوتے تو کہتے الحمدللہ نام بھی ہو گیا اور ہدیہ بھی بچ گیا. نام ہو گیا کہ میرے لیے ہدیہ لایا تھا اور ہدیہ بچ گیا وہ نفع میں. لیکن صحابہ کے دل کا معاملہ یہ تھا کہ حضور نے ہدیہ قبول نہیں کیا تو چہرہ ان کا بدل گیا, چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے کہ ارے ارے حضور نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا ہدیہ بس اسی لیے واپس کیا ہے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں. اب اس کی دو توجیہ ذہن کے اندر رکھو. ایک توجیہ تو یہ ہے کہ محرم شکار کا مالک نہیں بنے گا, اس لیے حضور نے وہ واپس کر دیا. ہاں اگر مذبوح کسی حلال نے ذبح کر کے دیا ہوتا تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں تو وہ شکار لا کے بھی آئی نہیں پیش کیا, اسی لیے ملکیت متحقق نہیں ہوتی, اسی لیے واپس کر دیا. دوسری بات یہ کہ اگر حضور حالت احرام میں وہ شکار قبول فرما لیتے تو لوگ غلط فہمی میں استدلال کرتے کہ احرام میں شکار کرنا جائز ہے, اس پر لوگوں کے استدلال کا خطرہ تھا غلط فہمی کا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ واپس فرما دیا اور وجہ بھی بتلا دی کہ بھائی میں نے ہدیہ کیوں واپس کیا, تاکہ ان کے دل میں ناگواری باقی نہ رہے. جی
باب قبول ہدیتی,
ہاں سنت ہے بھائی ہدیہ قبول کرنا. یہ چند سنتیں تو ہے کہ جس پہ ہم بڑی پابندی سے عمل کرتے ہیں, قیلولا کرنا, میٹھا کھانا, سفید کپڑے پہننا, ہدیہ قبول کرنا, یہی تو چند سنتیں ہیں جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں. تو یہ چھوٹا ہدیہ بڑا ہدیہ سنت ہے قبول کرنا, بس کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو قبول کر لو, شرعی رکاوٹ ہو تو چھوڑ دو. مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ اس کی آمدنی مشکوک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ مقروض ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہدیہ دے کر سب کو ڈھنڈیڑا پیٹتا پھرتا ہے کہ آج میں نے حضرت کو کیلا پیش کیا تھا پورا ایک لے جا کر کے, تو سب جگہ وہ 100 آدمی کو کہے گا کہ میں نے کیلا دیا اکرام سے اور حضرت نے قبول بھی فرما لیا, اب کے مدرسے کو وہ کہے گا. تو جہاں اس طرح کی بات ہو کوئی شرعی رکاوٹ تو منع کر دینے کا, اخلاقی رکاوٹ. جی
وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشه يتبعون ويبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ لوگ انتظار کرتے تھے اپنے ہدایا بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ کی باری کے دن کا, چونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود تھا. حضور کی تمام بیویوں کے یہاں باری تھی تو صحابہ جو ہدیہ بھیجنا چاہتے وہ کیا کرتے, کس دن حضرت عائشہ کی باری ہے اس دن اپنے ہدیہ بھیجیں گے. چونکہ سب کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے, اسی لیے حضور زیادہ خوش ہوں گے, اسی لیے اس دن ہدیہ بھیجتے تھے. آگے بہت تفصیل سے یہ روایت آ رہی ہے. چلو
وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا
شعبة, یعنی خوشی کے مواقع تلاش کر کے آدمی ہدیہ بھیجے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلو
قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيظ خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقدا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقد والسمن وذرق الأضب تقدرا قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وكان حراما ما أكل على مائدة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. یہ
ام حفید رضی اللہ تعالی عنہ, حزیلہ ان کا نام ہے, حضرت میمونہ کی بہن ہے یہ, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ جان ہوتی ہے. تو کہا ام حفید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پنیر, گھی اور گوہ ہدیے میں بھیجی. بس اس سے ثابت ہوا کہ یہ سب چیزوں کا ہدیہ بھیج سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کھایا, گھی کھایا, لیکن گوہ کھانا نہیں کھائی, اس کو چھوڑ دیا تقذراً, گن محسوس کرتے ہوئے کہ ایسی بری کئی جنگلی چیز کھوا گئے. تقذراً, گن محسوس کرتے ہوئے یہ حدیث پوری ہو گئی. اب گوہ کے مسئلے کی بات چھڑ گئی کہ گوہ کھانا جائز ہے نہیں جائز ہے. تو پہلی بنیادی بات یہ سمجھو کہ احناف اس کو منع کرتے ہیں کہ اس طرح گوہ کھانا جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اور امام حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر لائے, اور امام شافعی, امام بخاری, یہ سب حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی گوہ کھانا جائز ہے, احناف منع کرتے ہیں. اب انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا اثر کیا لائے, فأكل على مائدة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی. اگر حرام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہرگز نہ کھائی جاتی. یہ استدلال کیا ہے ان حضرات نے جو گوہ کے کھانے کے جواز کے قائل ہے. اب یہاں اصولی بات سمجھو, احناف کا طریقہ کیا ہے کہ جب حلت اور حرمت کے اندر تعارض ہوتا ہے تو ہم لوگ حرمت کو ترجیح دیتے ہیں, احتیاط اسی میں ہے. دوسری بات سمجھو, ائمہ ثلاث کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جواز, عدم جواز, حلت, حرمت جمع ہوتی ہے تو اصح مافل باب کو اختیار کرتے ہیں کہ باب کے اندر صحیح ترین روایت کون سی. ایک تیسری اہم بات اس مسئلے میں ذہن میں رکھو, اس زمانے کے اندر عربوں کا جو ذوق تھا, پورے عرب کے اندر گوہ کھائی جاتی تھی. تو یہ ہیں ذوق عرب اور یہ ہیں ذوق نبوت. ترقل ادب تقذراً, تو حنفیہ کہتے ہیں کہ ذوق عرب اور ذوق نبوت میں تعارض ہو رہا ہے, اسی لیے ہم ذوق نبوت کو ترجیح دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول نہیں فرمایا. اگرچہ سارے عرب شوق سے کھاتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن محسوس کی اور اس گوہ کو نہیں کھایا. ایک اور دلیل بھی ہے احناف کے پاس کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا تو حضور نے منع فرمایا کہ گوہ نہیں کھا سکتے, مت کھانا تم. اتنے میں کوئی باہر, گھر کے باہر سائلہ آ گئی عورت, تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ حضور نے مجھے کھانے سے منع کیا, چلو یہ سوال کرنے والی عورت آئی ہے اس کو میں گوہ سوال میں دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو چیز تم نہیں کھاتے وہ سائل کو کیوں دیتے ہو, کہ حضور نے منع فرمایا. اس سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ حرام چیز صدقے میں نہ دے دے, حرام چیز جانور کو بھی نہ کھلاوے, کسی جگہ آپ رکھ دو, جس کو لے جانا وہ لے جاوے, ہم نہ دیوے کسی کو اہتمام کے ساتھ, نہ تو جانور کو کھلاوے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. اور اس روایت کا حل یہ بتلاتے ہیں
کہ ابتدائی دور کا واقعہ ہے, بعد میں منسوخ ہو گیا معاملہ, کہ شروع دور میں حضور کے دسترخوان پر ذوق عرب کے مطابق گو کھائی گئی لیکن بعد میں یہ حلت منسوخ ہو گئی, یہ بھی کہا گیا ہے. ہماری یہاں کہاوت ہے کہ گوئی مروان ہوئی تو دوبر واڑے جائے, اس طرح کہاوت مشہور ہے, یعنی یہ جو ہڑپتی لوگ ہیں وہ کھا جاتے ہیں, دوسرے لوگ بھی کھا جاتے ہیں گو کو, کہتے ہیں بہت مقوی چیز ہے, اس کا تیل بھی نکالتے ہیں گو کا. جی قدیم زمانے میں قلعے فتح کرنے کے لیے اس کو پالا جاتا تھا باقاعدہ گوہ کو, اس لیے کہ وہ دیوار سے چپک جاتی ہے تو نکلتی نہیں ہے, تو قلعے کی دیوار پر چڑھنا ہوتا تھا کیا گوہ پال کر کے اس کی پیساد رسہ باندھتے تھے, پھر گوہ کو اچھال کے پھینکتے تھے اوپر, تو وہ گوہ جا کے دیوار سے چپک جا رہے, تو رسہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے تھا, پکڑ کر کے پھر چڑھتے تھے اور قلعہ فتح کرتے تھے. جی
وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
اذا اوذي بطعام سال عنه اهديه ام صدقه, فان قيل صدقه قال لاصحابه كلوا ولم ياكل, وان قيل هديه ضرب بيده فاكل معهم.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تھا تو حضور سوال فرماتے یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے. اب اگر عرض کیا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو صحابہ کو فرماتے کھا لو بھائی کھا لو, اور حضور نہیں کھاتے, اور اگر عرض کیا جاتا کہ ہدیہ ہے تو حضور ہاتھ بڑھاتے تیزی سے اور صحابہ کے ساتھ کھا لیتے تھے, اس سے بھی ہدیے کے جواز پر استدلال ہے. مسرعن کا معنی ہے ضرب بیدہ کا, کہ جب پتہ چلتا کہ یہ ہدیے کا مال ہے تو تیزی سے حضور بھی تناول فرمانا شروع فرما دیتے تھے. جی
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اوذي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فصيلة صدق على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية.
حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا اور یوں کہا کہنے والے نے یہ تو حضرت بریرہ کو صدقہ دیا گیا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ کے لیے صدقہ ہوگا ہمارے لیے تو ہدیہ ہے. معلوم ہوا کہ تبدل ملک سے تبدل شے ہو جاتی ہے, مالک کے پاس کی وہ چیز مالک نے صدقہ کی لیکن بریرہ نے تو ہم کو ہدیہ کی, تبدل ملک تبدل شے ہو گئے. اب کوئی فقیر اپنے کو جو چیز صدقے میں ملی اس کو بیع بھی کر سکتا ہے, دوسرے کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے. جیسے کہ ہر آدمی جو کسی چیز کا مالک ہو وہ اپنی مملوکہ چیز ہدیہ دیوے بیع کرے خیرات کرے, اسی طرح کسی کو کسی نے صدقہ دیا وہ اس کا مالک ہو گیا, اس میں جو چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے. جی
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم سمعت منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
إنما الولاء لمن أعتق فأهدي لها لحم.
بس یہ ہے ترجمة الباب وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ. چلو
فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خُيِّرَتْ, یعنی شوہر کے معاملے میں حضرت بریرہ کو اختیار دیا گیا. چلو
قال عبد الرحمن زوجها حر او عبد القادر.
ہاں امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت بریرہ کا شوہر غلام اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں وہ آزاد تھے. چلو
قال شعبة ثم سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري أحر أو عبد.
چلو
وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذائي عن حفصة بنت سيرين عن أم عتية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة
صلى الله عليه وسلم
قال عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به أم عتية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال إنها قد بلغت محلها.
حضرت حفصہ بنت سیرین الانصاریہ فرماتی ہے, وہ حضرت ام عطیہ سے نقل کرتی ہے نسیبہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور پوچھا, عائشہ تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان ہے؟ تو کہا نہیں. یہ خنود نبوت, کوئی چیز گھر میں کھانے پینے کی نہیں ہے اور ہمارے یہاں تو اکھا اسٹور روم میں کچن بھرا ہو, پھر پوچھو کچھ کھانے کا ہے تو کہنے کچھ نہیں ہے. یہ اور یہاں حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا تھا. کہا کچھ نہیں ہے مگر کچھ ہے کیا؟ کہ ام عطیہ نے بکری جو آپ نے ان کو بھیجی تھی صدقے کی اس میں سے کچھ موجود ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ کو وہ بکری صدقے میں عنایت فرمائی تھی, اس میں سے کچھ جو ہے حضرت ام عطیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا. تو اب سوال یہ ہے کہ حضور نے تو وہ صدقے کا مال ان کو دیا تھا, تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا قد بلغت محلہا, یہ تو اپنے اترنے کی جگہ پہنچ گیا, یعنی یہ تو ہمارے لیے حلال ہے. بھلے ام عطیہ کے لیے صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے حلال ہے. جی